काम से जाना था तो आपसे में देर हो गई सर, ज्यादा ताखिर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफरअयतल्लज़ी तवल्ला वअअ्ता क़लीलन वअकदा عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يربى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما۔ تو سورہ نجم کی یہ آخری چند آیات ہیں جن کی تفسیر ہم پچھلی کچھ کلاسز سے پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 220 بنتا ہے فارس کے پاس جو والیوم ہے اس کے حساب سے، لیکن بیسکلی ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے مارک و قرآن سے، اور بیچ میں کچھ ضمنی مضامین وغیرہ بھی ڈسکس ہو رہے تھے، خصوصاً تقلید والا مضمون، تقلید کیا چیز ہوتی ہے، کیوں تقلید کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم اس کے آگے پڑھ رہے ہیں کہ یہ دونوں حکم جو ہے نا کہ کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے محنت کری، جس کی اس نے سعی کری۔ تو یہ دونوں حکم لکھتے ہیں کہ اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے، یہ کوئی نئے پرنسپلز نہیں ہے، یہاں پر حکم سے مراد پرنسپلز، ٹھیک ہے، اصول، کہ نئے اصول نہیں تھے، یہ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کا کے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے سکتا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ کسی نے محنت نہ کری ہو، نیک کام کرنے والی محنت نہ کری ہو اور پھر بھی اس کو ثواب مل جائے، اور کسی نے گناہ نہ کیا ہو پھر بھی اس کو سزا مل جائے، اللہ تعالیٰ کے نام اعمال کے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کسی نے گناہ نہیں کیا تھا، غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کو سزا مل جاتی ہے نا، وہ بہت ساری اس طرح کے کیسز دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات پچھلی کلاس میں آپ کو سمجھائی تھی کہ یہ جو دو اصول ہیں یہ جزا اور سزا آخرت کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام اعمال کے حساب سے بات ہو رہی ہے یہاں پر، دنیا کے اندر ہونے والی غلطیاں یا اونچ نیچ اس میں شامل نہیں ہے، حتیٰ کہ میراث جب کسی کو اپنے باپ سے ملتی ہے تو اس میراث کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کری ہوتی، بغیر محنت کی مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ساری پروف کرتی ہیں کہ یہاں پر جزا اور سزا کی بات ہے، دنیا کے معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور سے پوچھ لیے گا۔ تو یہ دونوں اصول جو ہے نا پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے، مگر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت شاید اس بنا پر کی گئی کہ ان کے زمانے میں یہ جاہلانہ رسم جاری ہو گئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان دونوں بزرگوں کی شریعتوں نے اس رسم جاہلیت کو مٹایا تھا، ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ ان لوگوں نے نا یہ اس کو اصول کے طور پر بنا لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے آنے سے پہلے جو دنیا میں لوگ رہتے تھے تو ان کے ہاں یہ باقاعدہ اصول کے طور پہ جاری ہو گیا تھا کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا اور کسی کے بدلے میں کسی اور کو، بھائی کے بدلے میں بہن کو قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اصول تو یہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط یعنی ایویڈنس کسی نے پروف کر دیا کہ ہاں بھائی قتل اس نے کیا تھا، تو پھر وہ تو اصول تو نہیں ہوا نا، وہ تو ایکسیپشنل کیس ہوا، لیکن یہاں پر تو اصول کی بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ان بزرگوں نے آ کر کے، یعنی ان دونوں انبیاء نے آ کر کے اس اصول کو ختم کیا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرما دی، خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، ठीक है, चले, वह अन्ना सायहू सौफयुरा, कि बेशक उसकी मेहनत अनकरीब उसको दिखा दी जाएगी। ये तर्जुमा बनता है इसका, यानी सिर्फ हर शख्स की जाहिरी सई काफी नहीं, अल्लाह ताला के दरबार में सई की असल हकीकत भी देखी जाएगी। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि बाकायदा बंदे को जो है ना वो खोल करके बताया जाएगा कि देखो तुमने असल में क्या काम किया था। ठीक है, तुम जिस जो दूसरों को दिखा दिखा के काम कर रहे थे, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे थे, ये तुम दूसरों को तो धोखा दे सकते थे लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते थे, तो अल्लाह ताला ना कयामत के दिन तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुमने असल में क्या किया है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो इखलास के साथ अल्लाह के लिए की है या दूसरी अगराज दुनियाविया इसमें शामिल है, दुनियावी अगराज शामिल है। ठीक है, जैसे कि कोई नेकी का काम करता है लेकिन उससे उसका मकसद ये होता है कि दूसरों में वो मकबूल हो जाए, लोग उसकी तारीफ करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वो नियतें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, हमारा नफ्स और शैतान ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नियतों के अंदर। ठीक है, कि वो हमारी नियतों को जो है ना वो खालिस नियत से हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं भाई, उनको क्या मिलेगा इसमें? खालिस नियत से अगर हमारी नियत हट जाएगी तो उनको क्या फायदा मिलेगा? उनको ये फायदा मिलेगा कि हमारा अमल जाया हो जाएगा। ठीक है ना, यानी वो खामखा की छेड़खानी हमारे साथ नहीं करते कि बस उनको हम हमें छेड़ करके खुशी मिलती है और वैसे कुछ नहीं होता, नहीं, बल्कि उनको पता है कि अगर इनकी नियत खालिस से हट करके कोई और बन गई, इनकी मेहनत जाया हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये उसूल बना दिया है। क्या आगे फरमाते हैं ना, इन्नमल आमालो बिन नियात, के आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। अगर नियत सही होगी तब फायदा होगा उस अमल करने का, वरना फायदा नहीं होगा। शैतान को ये बात पता है। ठीक है, तो वो हमारी नियतों के साथ जो है ना वो सबसे ज्यादा खेलता रहता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता रहता है हमारी नियत नियत के ऊपर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जैसे कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी सिर्फ सूरत अमल काफी नहीं, अमल में नियत खालिस अल्लाह ताला की रजा और तामील हुक्म की होना जरूरी है। यानी मैं ये जो काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो हुक्म मुझ तक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के वास्ते से पहुंचाए, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम सलाम के सहाबा के वास्ते से वो हुक्म मुझ तक पहुंचाए, या उलमा मशायख जो मेरे दौर में रहने वाले हैं उनके वास्ते से वो हुक्म मुझ तक पहुंचाए, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हुक्म है। ठीक है, तो हुक्म और हुक्म जो है वो यानी इन लोगों का है जिनका कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, उन लोगों का ये हुक्म है। ये नहीं कि भाई किसी जो है वो मेरे बॉस ने हुक्म किया है दफ्तर के तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बॉस का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है तो बॉस का हुक्म नहीं मान सकते। ठीक है, तो नियत खालिस क्या होती है? जिसके अंदर अल्लाह की रजा, ठीक है, के लिए कोई काम किया जा रहा हो। सही है, अब ये जो कह देते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए काम किया जा रहा हो, कहना तो बड़ा आसान है, ठीक है ना, करना बहुत मुश्किल है ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है, ये तो हम जानते हैं, इस जुमले को, इस मुहावरे को हम जानते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ इतना मसला नहीं है कि करना करना बहुत मुश्किल है, नहीं, बल्कि इससे पहले एक और मसला है। वो क्या मसला है? कहना बड़ा आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है, समझना इस बात को बड़ा मुश्किल है, और फिर उसके बाद तीसरा करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो खाली कहना बड़ा आसान है करना बहुत मुश्किल है वाला मसला नहीं है, बल्कि कहना बड़ा आसान है समझना बड़ा मुश्किल है और फिर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस मुश्किल को अल्लाह ताला नहीं जानते कि बंदों के लिए ये बात कितनी मुश्किल है? अल्लाह ताला बिल्कुल जानते हैं कि मेरे बंदों के लिए इस बात को समझना भी बड़ा मुश्किल है और इस बात के ऊपर अमल करना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर अब अल्लाह ताला ने हमारी मदद कैसे करी इसके अंदर? यानी एक तो मुश्किल अल्लाह ताला का यही मामला है इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला मुश्किल सिचुएशन में हमें डालते हैं। ठीक है, ये जन्नत तो नहीं है ना दुनिया, कोई कहे क्यों डालते हैं भाई, नहीं डालना चाहिए, खामखा क्या पड़ गया अल्लाह को डालने की? तो इसका जवाब क्या है कि क्योंकि ये दुनिया जन्नत नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया ही इसलिए है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया ही इसलिए है। ठीक है, तो मकसद ही इस दुनिया का यह है, तो फिर भाई फिर इस मकसद को पूरा कैसे करेंगे? ऐसे ही तो पूरा करेंगे ना। कोई बच्चा कहे कि मुझे इम्तिहान गाह में जो बिठाते हैं ना, एग्जामिनेशन सेंटर में जो बिठाते हैं, तो वहाँ मेरे सामने एग्जाम पेपर क्यों क्यों रखते हैं मेरे सामने? वहाँ मुझे ज़रा चाट मसाला खिलाना चाहिए, मुझे ज़रा कबाब पराठे खिलाने चाहिए, जो भी उसकी पसंद की चीज़ है। तो वो बच्चा ये कहे कि एग्जामिनेशन सेंटर में मेरे सामने इम्तिहानी पेपर क्यों रख देते हैं ये, इनको मुझसे दुश्मनी है, ये मेरे दुश्मन है, ये जो बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, ये मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रख देते हैं ना करके एग्जाम सेंटर में, है ना? मुझे लड्डू क्यों नहीं खिलाते हैं वहाँ पे, है ना? मुझे जो है वो आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाते हैं, मुझे स्मूथीज क्यों नहीं पिलाते हैं? बच्चा बहुत सारी चीज़ें कह सकता है। ठीक है, लेकिन क्या क्या जवाब दिया जाएगा कि भाई वो जो आप है ना, वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाद जो मरहला आएगा ना, वहां पर हम आपको ये सारी चीजें खिलाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम सेंटर के अंदर तो आप जो है ना वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी यही करते हैं, बच्चों वाली हरकतें है ना, बच्चों वाली बातें करते हैं। क्या पड़ी थी अल्लाह ताला को ये सब करने की, क्यों करते हैं ये सारा कुछ, और ऐसे और वैसे उल्टी सीधी बातें, है ना? तो भाई वो लड्डू पेड़े आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम सेंटर से आगे गुजर जाने के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, तो अल्लाह ताला ना फिर इस दुनिया के अंदर यही मामला करते हैं कि हमें मुश्किल में डालते हैं, हमें एग्जामिनेशन में डालते हैं, हमें इम्तिहान में डालते हैं। लेकिन इम्तिहान में जो डालते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम बच्चों को इम्तिहान में बिठाते हैं ना, तो वहां पर जो है ना वो उसको अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस नहीं दे देते, उसकी तैयारी भी करवाते हैं पहले, फिर उसके बाद उस क्वेश्चंस के अंदर जो है तो ना वो अच्छे खासे जो है वो, यानी जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं तो उन्होंने हिंट्स वगैरह भी रखे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी मदद से जो है ना वो बच्चा सॉल्व कर सकता है उस पेपर को। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव मार्किंग भी होती है कि जी किसी ने जो है उसको बहुत अच्छा सॉल्व कर लिया और किसी ने जो है वो बहुत बुरा सॉल्व किया, तो फिर कहते हैं ना भाई जब वो अच्छा सॉल्व कर सकता है तो तुम क्यों नहीं अच्छा सॉल्व कर सकते, है ना? उसने जब इतने अच्छे मार्क्स ले लिए तो तुम इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ले सकते थे। ठीक है ना, अब वहाँ पे ये जो 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 बुरे बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कोई नहीं करी होती, है ना, जिन्होंने जो है वो टाइम ज़ाया किया होता है वीडियो गेम्स खेलने में या टीवी देखने में या और उल्टे सीधे खराफात में अपना वक्त गुजारा होता है, तो वो जब एग्जामिनेशन का पेपर देखते हैं ना तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब जो है ना वो पेपर बनाने वाले को गालियां देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, है ना? क्यों? इसलिए कि वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते कि मैंने टाइम ज़ाया किया ना, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, मैंने जो है वो प्रिपरेशन नहीं करी। तो उस वक्त बैठ करके पढ़ना तो उनको चाहिए आयत करीमा, है ना, आयत करीमा का विर्द करना चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने अपनी जान के ऊपर ज़ुल्म किया। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं। ठीक है ना, तो वो फिर पेपर बनाने वाले को ब्लेम करेंगे या वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, जो वहाँ पे जो निगरान होते हैं, तो उनको ब्लेम करेंगे, मुझे चीटिंग क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि जो के यानी बाकायदा लड़ पड़ते हैं इन्विजिलेटर से कि आप क्यों नहीं चीटिंग करने दे रहे हैं हमें, आपको क्या मुसीबत है आपको कि हम हमें चीटिंग नहीं करने दे रहे, है ना? ये वही लोग होते हैं जो कि अपने कसूरों की दीद नहीं रखना चाहते बल्कि हमेशा हर चीज का इल्जाम दूसरे पे डालते हैं। बिल्कुल यही मामला इंसानों का भी होता है, बड़े अच्छे खासे मेच्योर्ड बड़े इंसानों का भी, कि अपने ऊपर गलती कबूल करने की बजाय जो है वो गलती जो है वो अल्लाह पे डालते हैं। या अल्लाह पे अगर नहीं डालना चाह रहे तो अल्लाह वालों पे डालते हैं, मौलवियों पे डालते हैं, उलमा पे डालते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर गलती डाल देंगे जैसे ये लोग किया करते थे मुशरिकीन मक्का। अल्लाह पे कोई थोड़ी गलती डालते थे, अल्लाह के रसूल पे गलती डालते थे कि वो क्यों क्यों इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, नऊज़ बिल्लाह, है ना। तो एटीट्यूड हमारे यहाँ कॉरपोरेशंस के अंदर ना जब जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे एक जुमला बड़ा पाकिस्तान में खासतौर पर बड़ा बोला जाता है, इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स, इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स। ये सारा का सारा एटीट्यूड का ही मामला होता है, जिसका अच्छा एटीट्यूड होगा ना वो बिल आखिर कामयाब हो जाएगा, लेकिन जिसका बुरा एटीट्यूड होगा तो वो जो है ना सारी सलाहियतें और सब कुछ होने के बावजूद फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये मामला रखा। अब इसमें सवाल ही पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने आसानी क्या कर दी भाई, जब नियत का मामला इतना मुश्किल रख दिया। ठीक है कि नियत खालिस होगी तो कबूल होगा, और ये नियत खालिस होती क्या है भाई, अल्लाह की रजा के लिए नियत। तो अब इस बात को समझना इतना मुश्किल है क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके अंदर हमें एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला की रजा का ध्यान नहीं होता, तो क्या वो सारे के सारे काम हमारे बेकार हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं सारे के सारे काम। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल, तो अल्लाह ताला ने इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या बना दिया, क्या बनाया भाई, इस मुश्किल से हम कैसे निकलते हैं, क्या हमारे लिए एग्जिट है इस मुश्किल से निकलने का, कि नियत का जो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इसको कैसे आप आसान बनाएंगे, या अल्लाह ताला ने क्या क्या हमें नेमत दी है, क्या चीज हमें दी है कि जिससे कि हम इस मुश्किल मसले से निकल सकते हैं। खैर सवाल भी बड़ा मुश्किल है वैसे। अच्छा, तौबा करके नियत सुधार लें, कूनू मा सादिकीन, एग्जैक्टली। ठीक है, तौबा करके नियत सुधार लें, अगर इतना आसान होता तो फिर ये सवाल करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इसका हल हमें अपने कुरान में बताया है, कूनू मा सादिकीन। ठीक है ना, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो ये जो अल्लाह ताला ने अपने अपने बंदे उतारे हैं ना, नेक बंदे, ठीक है, जिनको कुरान में सादिकीन फरमाया। ठीक है, तो ये जो बंदे हैं ना, इनके साथ जब हम रहते हैं ना, अपनी इस्लाह की नीयत से जब हम इनके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर अपनी नीयत को ठीक करना और अपनी नीयत को ठीक रखना ये हमारे लिए आसान बन जाता है। ठीक है, और जब हम ये नहीं करते तो फिर वही भूल भुलैयों के अंदर हम, जैसे मेज होता है ना, मेज जिसको भूल भुलैया कहते हैं उर्दू के अंदर, तो नियत की भूल भुलैयों के अंदर हम अपनी जिंदगी जाया कर बैठते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कूनू मा सादिकीन का हुक्म फरमाया, अपने रसूल उतारे दुनिया में, है ना, ये रसूल क्या है, सादिकीन। ठीक है ना, रसूल इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला ने रसूलों का सिलसिला जो औलिया और मशायख होते हैं उनकी शक्ल में इस सिलसिले को चला के रखा है, आज तक ये सिलसिला चल रहा है, मौजूद रहते हैं ये सारे के सारे लोग दुनिया के अंदर। हमारा बस इतना काम होता है कि हम इनसे अपने आप को कनेक्ट कर लें, जोड़ लें, तब ये मसला हल हो जाता है। अच्छा, वो अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, तो लिखते हैं कि मुराद ये है कि आखिरकार सबको अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है और आमाल का हिसाब देना है। अच्छा, तो बेशक तेरे रब की तरफ ही तुम्हारी मुंतहा है, यानी तुम्हारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज योर लॉर्ड। ठीक है, तो उसकी तरफ पहुंचना है, लौट के जाना है, तो पता ही है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त तफसीर इसकी एक और भी लिखी है हजरत ने, वो क्या कि बाज हजरात मुफस्सरीन ने इस जुमले का ये मतलब करार दिया है कि इंसानी गौर व फिक्र का सिलसिला अल्लाह ताला की जात पर पहुंचकर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसकी जात व सिफात की हकीकत किसी गौर व फिक्र से ना हासिल की जा सकती है, اور نہ اس میں غور و فکر کی اجازت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے یعنی حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ اس کو علم الہی کے سپرد کر دو، وہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ یعنی اس کی ذات میں غور و فکر کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ تم یہ جس خدا کی بات کرتے ہو، یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، جانتے تھے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے تھے، نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اذیت پہنچانے کے لیے ایسے سوال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو پوچھتے تھے کس چیز سے بنا ہے، یہ تمہارا خدا جو ہے وہ لوہے سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے خدا کا باپ کون ہے، یعنی جس خدا کی تم بات کر رہے ہو اس کا باپ کون ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب، یہ خدا کو جانتے تھے کہ خدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن ان کی دشمنی اللہ سے نہیں ہوتی تھی، ان کی دشمنی اللہ کے رسول سے ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کے لیے سوال بناتے تھے، تمہارا تم جس خدا کی بات کر رہے ہو اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، ہے نا، وہ کیسا نظر آتا ہے، کیا ہے وہ، کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہے؟ کیا عجیب جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم جاؤ جہنم میں اگر اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ضرور ہے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کو کہیں انکار کر کے، یعنی اللہ کے نبی کا انکار کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جاؤ جہنم میں، اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا، لیکن اپنی جو وہ تھے نا کہ اللہ کی کمپوزیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے، ان سوالات کا اللہ نے کیا جواب دیا، زبردست جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں کری، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جس کے اوپر تم قیاس کر کے یہ سمجھ سکو کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کمپوزیشن ہے، کیسا اللہ تعالیٰ بنائے، تو جیسے تمہاری دنیا کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ سالڈ سے بنتی ہے، اللہ تمہاری دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا بنائی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ لکوڈ سے بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ گیسز سے بنتی ہیں، کچھ چیز جو ہے وہ آگ سے بنتی ہے جیسے جن، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مٹی سے بنتی ہیں جیسے انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتے، تو ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی نہیں دیا، اور لیس کمثلہ شیء، ایک اور جگہ قرآن کے اندر فرما دیا کہ اس جیسی کوئی بھی اور چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اس کا ہمسر نہیں، بلکہ لم یکن لہ کفوا احد کا تو وہ ترجمہ بنتا تھا، لیس کمثلہ شیء کا مطلب کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذات کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بنا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا، ہماری آزمائش ہے نا یہ آزمائش گاہ، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا بھی ذکر کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا بھی ذکر کیا، وجہ اللہ لوجہ اللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی چہرے اور ہاتھ، تو چلو پنڈلیوں کا ذکر کیا، ساق، ٹھیک ہے نا، ساق کا ذکر کیا، تو یہ سارے جو ذکر کر دیے، تو اب جو ہے وہ، ہے نا، ہمارے جیسے جو خود سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے مدد نہیں لینا چاہتے، ہے نا، تو ہم جیسے جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر اچھا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، یہ وہ بحث شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بڑوں سے پوچھ کر کے چلتے ہیں تو پھر ان کو بڑے بتا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے، تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، انہوں نے ایک پرائیویٹ میسج لکھا ہے، سوال یعنی چیٹ ونڈو پہ، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ لوگوں سے ریلیٹڈ عمل جیسے کہ کسی کی عیادت کرنا، کچھ خدمت کرنا، اس میں نیت सुधारो फिर खराब हो जाती है। लोगों का ख्याल आ जाता है, इससे क्या अमल जाया हो जाता है। ये पूछो जैसे आप खुसूसन कोई मुआशरती किस्म की नेकी करते हैं, सोशल किस्म की नेकी, ना दूसरों की जाकर के इयादत कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं या सदका खैरात कर रहे हैं, ऐसा ऐसे कर रहे हैं कि लोगों से आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि आपके किसी आपको किसी के हाथों पैसा भिजवाना है गरीबों के पास, तो अब आप अकेले यानी डायरेक्टली भेज ही नहीं सकते, तो दूसरों को पता लगेगा। तो ऐसी सूरत में नीयत को जो है ना खालिस रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, यही तो आपको बता रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। ठीक है, तो इस वजह से अब जो उन्होंने सवाल कर लिया है तो इसका तो जवाब ये होगा कि पहली बात तो ये है कि नीयत जो होती है ना एक एक एक, एक, एक जमी हुई चीज को कहते हैं। ठीक है ना, यह एक एक्सप्लिसिट कॉन्शियस थॉट जो कि आपके जहन के अंदर होता है उसको नीयत कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज में नीयत करनी, ठीक है, अब नमाज में नीयत करने का क्या मतलब है? आपको कहना है कि नवई तो अन उसल्लिय लिल्लाह ताला सलासा रिकअत सलातल मगरिब, कोई नहीं कहना आपको, नीयत का जुबान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, आपको नीयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या क्या नीयत करें, कैसे नीयत करें, नीयत के बगैर नमाज कैसे हो जाएगी? यू जस्ट हैव टू बी अवेयर, आपके जहन में एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ रही हूं, जिस और आपको पता होना चाहिए कि मगरिब की नमाज जो है वो 3 रकत होती है। ठीक है, तो ये होती है नीयत। ठीक है, यानी एक कॉन्शियस जहन के अंदर एक ख्याल हो काम करने में। ठीक है, अब ये जो ख्याल है ना, इस ख्याल को जब तक आप किसी दूसरे कॉन्शियस ख्याल से तब्दील नहीं कर लेंगी उस वक्त तक आपकी नीयत चेंज नहीं होती। ठीक है, ये जो जहन में जो ख्यालात आते रहते हैं ना कि वो भी देख रहा होगा, ये भी देख रहा होगा, ऐसा वो क्या सोचेगा, वैसा सोचेगा, इनको कहा जाएगा वसवसे, शैतान के वसवसे। ठीक है ना, वसवसों के लिए करना ये होता है कि आप वसवसों को नियत ना बनने दें, वसवसे को नियत बनने ना दें, बल्कि उसको वहीं वसवसे के लेवल पर ही उसको छटक दें अपने जहन से, इग्नोर कर दें, उसके बारे में सोचे नहीं। ये वसवसे एक एक्सटर्नल चीज है, देखें इस बात को याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। हम समझते हैं कि वसवसे हमारे अंदर से पैदा हो रहे हैं, हमारे अंदर से वसवसे पैदा नहीं होते, ये वसवसे जो है शैतान डालता है। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट, वी हैव टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द शैतान, वी डोंट डू दैट। हम ये गुमान करके एक अनस्पोकन किस्म का हमारे जहन में एक ना तसव्वुर बना हुआ है, खुसूसन इस दौर के अंदर, शैतान डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, मेरे लिए शैतान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। शैतान की एग्जिस्टेंस अगर है भी ना, ज्यादा से ज्यादा अगर मान भी लेते हैं ना शैतान की एग्जिस्टेंस को, तो वो तो किसी दूसरे के लिए, मेरे मेरे मेरी सास के लिए शैतान की एग्जिस्टेंस है ना, या सास कहती है मेरी बहू जो है ना वो तो शैतान का पुतला बनी हुई है, या वो फलाना जो सियासतदान है वो शैतान का आलायकार बना हुआ है। ठीक है, दूसरे लोग शैतान दूसरों को तो तंग करता है, शैतान दूसरों के ऊपर तो अमल करता है, मुझे तो कर ही नहीं सकता, मैं तो बस मैं हूं, बस मैं अना है ना, तो जो कुछ भी होता है बस मैं ही होता है, नहीं सब कुछ मैं नहीं होता। ठीक है, मैं जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, असल में तो मैं नहीं सारा काम गड़बड़ करना होता है, लेकिन वसाविस जो होते हैं वो शैतान डालता है। ठीक है, तो शैतान से अपने आप को अवेयर रखें कि भाई ये जो आ रहे हैं ना मेरे जहन में ये ख्यालात, ये शैतान डाल रहा है, मुझे शैतान के दरवाजों को बंद करना है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये तो मेरे अंदर से पैदा हो रहे हैं, तो अंदर कौन से दरवाजे हैं, कौन से दरवाजे को बंद करेंगे? अंदर तो दरवाजे बंद करने का आप फिर कर ही नहीं सकते कुछ। ठीक है ना, तो शैतान, ये भी शैतान की ही चाल है कि वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से पैदा हो रहे हैं, तो तुम तो दरवाजों को बंद ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की चीज है। वो भुला देता है कि नहीं, ये अंदर की चीज नहीं, ये तो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं डाल रहा हूं, शैतान डाल रहा है। ठीक है, तो शैतान को जो है ना बंद करना होता है, वसवसों को बंद करने के लिए, जिसको हम उर्दू जुबान में झटकना कह देते हैं, ठीक है। तो अगर आप वसवसों को झटकती रहेंगे ना, तो ये वसवसे नियत नहीं बनेंगे, नियत नहीं बन सकेंगे। तो जब ये नियत नहीं बन सकेंगे, तो जो आपने ओरिजिनली नियत करी है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए, आखरत के सवाब के लिए, विच इज द सेम थिंग, अल्लाह की रजा इज इक्वल टू आखरत के सवाब, या आखरत के सवाब इज इक्वल टू अल्लाह की रजा, ठीक है। तो मैं जा रही हूं उसकी इयादत करने के लिए अल्लाह की रजा की खातिर, ताकि अल्लाह खुश हो, मुझे सवाब अता फरमाए इसके ऊपर, तो ये नियत आपकी बरकरार रहेगी, वसवसों से ये नियत खत्म नहीं हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपने वसवसों का दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि आपने उन वसवसों के ऊपर फिर अब सोचना शुरू कर दिया, यू एक्चुअली स्टार्टेड, यू नो, जिसको कहते हैं प्लानिंग टाइप की एक चीज शुरू कर दी, सोचना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, वो वसवसे जो है ना, वो एंटर हो जाएंगे आपके अंदर, आपके सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, और वो वसवसे फिर आपकी पुरानी नियत को रिप्लेस करके एक नई नियत बना देंगे। इसको कहते हैं नियत का खराब हो जाना। तो अब ये वसवसों को रोकने के लिए जो है वो आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना, इतना स्ट्रांग तो बनाना पड़ता है ना कि शैतान के दरवाजों को बंद कर सकें, तो उसके लिए पूरी मेहनत होती है, जिक्र की मेहनत होती है, सोहबत की मेहनत होती है, ये सब कुछ इसीलिए तो है, है ना, जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, तस्फिया कल्ब कहते हैं, तसव्वुफ कहते हैं, इस्लाह कहते हैं, ये सब इसी के लिए तो है। ये कोई उड़ने के लिए कोई थोड़ी है कि मुझे उड़ना नसीब हो जाए, पानी पर चलना नसीब हो जाए, मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, और मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, और मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए तो नहीं है तसव्वुफ। तसव्वुफ तो नीयत की, नीयत को मजबूत बनाने के लिए है ना। हम जो कजा, एक और मैसेज आया तो पढ़ रहा हूँ, कि हम जो कजा उमरी की नमाज में जो नियत करते हैं कि मेरे जिम्मे कजा नमाजों में से पहली नमाज, हाँ ये सही है कि आप अपने जहन में बस ये सोच लेते हैं कि मैं जो अभी फजर पढ़ रही हूँ, जो मेरी जिंदगी की पहली फजर कजा हुई हुई थी, ये मैं वो वाली कजा, वो वाली फजर पढ़ रही हूँ, ठीक है। कजाए उमरी की यही नियत होती है। हाँ, अगर आपकी आज की कोई कजा हो गई थी, तो रात को जो आप, अगर आपको जैसे फजर की नमाज कदा होगी खुदा न खास्ता, ठीक है, अब आप जोहर के वक्त में अगर उसको कदा करनी है, तो उस वक्त आपने उसी दिन की फजर की कदा की नियत करनी है ना। ये तो नहीं कहना कि मेरी जिंदगी की पहली जो फजर कदा हुई थी मैं उसकी नियत कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो आप उम्री नहीं पढ़ रही हैं, आप तो अभी आज की कदा पढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहे आप आज ही नियत करें, चाहे पहली नियत करें, भाई आपने बेसिकली अपनी जिंदगी में जितनी नमाजें आपके ऊपर फर्ज होती हैं ना, आपने उसके नंबर को मुकम्मल करना है, ठीक है ना। अगर आपकी जिंदगी में 1,000,000 फजर की नमाजें थी, पता नहीं किस कितनी कैलकुलेशन होती है, लेकिन 1,000,000 फजर की नमाजें थी, अब हमारा गोल ये है कि हम जब इस दुनिया से जाए ना, तो हमारे ऊपर 1,000,000 फजर की नमाजें ना हो, हमने या तो पढ़ी हुई हो या जितनी हमने छोड़ी हैं वो हम कजा करके पढ़ लें, ताकि जीरो इस फजर की नमाज के बोझ के साथ हम दुनिया से ना जाएं, बल्कि ये बोझ जो है वो जीरो हो चुका हो, ठीक है, हमारे ऊपर से। तो ये मकसद है कजाए उमरी को मत पढ़ने का भी, ताकि टोटल नंबर जो है ना वो जीरो हो जाए हमारे ऊपर, क्योंकि ये कर्ज है हमारे ऊपर ना, ये फर्ज क्या होता है, कर्ज होता है, और कर्ज उतार करके जाना होता है ना। अच्छा, बहरहाल आगे क्या था कि हाँ, तो खुदा की ज़ात के अंदर ना तो हमने सोचना है इसके बारे में, और ना जो है वो हमने किसी से बहस करनी है। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, फरमाते हैं फअन्नहु हुवा अज़हका व अबका, ठीक है, कि बेशक वही है जो कि तुमको हंसाता भी है और रुलाता भी है, ठीक है। तो यानी नौ इंसान में खुशी और गम और उसके नतीजे में हंसने और रोने का सिलसिला हर शख्स देखता है, और इन दोनों चीज़ों को उनके ज़ाहरी तौर पर पेश आने वाले असबाब की तरफ मंसूब करके मामला ख़त्म कर देता है, है ना, कि भाई अच्छा ये हंस रहा है क्योंकि ज़ाहिर है इसके घर में खुशी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, या शादी हुई है, या कोई और कामयाबी हासिल हुई है, इस वजह से ये हंस रहा है, ठीक है। तो हम असबाब से चीज़ों को जोड़ देते हैं और वहीं पे सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, हालांकि ठीक है आप असबाब से आप जोड़ सकते हैं, हराम नहीं है असबाब से जोड़ना कि हाँ भाई ये इसलिए खुश है क्योंकि इसके घर में औलाद पैदा हुई है, लेकिन
ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اسباب پہ بات کو ختم نہیں کرتا بلکہ مسبب الاسباب تک بات کو لے کے جاتا ہے۔ جبھی تو جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے وہ بچہ پیدا ہوا کتنی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ۔ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے نا، ظاہر ہے معنی کے استحضار کے ساتھ کہنا، تو یہ کیا کرتا ہے، پھر آپ کو اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب تک بھی پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کافر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ساری باتوں کا، وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ان کے ظاہری طور پر پیش آنے والے اسباب کی طرف منسوب کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ یہاں غور و فکر کی جگہ ہے، گہری نظر سے جو دیکھے گا کہ کسی کی خوشی یا غم اور ہنسنا یا رونا خود اس کے یا کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے، وہی اسباب میں تاثیر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس سبب سے آپ کو خوشی ملتی ہے یا اس سبب سے آپ کو غم ملتا ہے، تو یہ تاثیر اللہ تعالیٰ اس سبب کے اندر ڈالتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو رونے والوں کو ایک لمحے میں ہنسا دیتا ہے اور ہنسنے والوں کو ایک منٹ میں رلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِنَعْمَ مَا قِيلَ، جیسے یہ فارسی زبان کا حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، کتنا اچھا شعر ہے، بہرحال آتی نہیں ہے مجھے فارسی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے لیکن موقع پڑنے پر بھول جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی یاد کی محنت نہیں کری ہوئی ہوتی ہے پہلے سے۔ اگر محنت کر لیتا تو موقع پڑنے پر اس کو اللہ یاد رہتا، بھول نہ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کرے گا محنت اس کو یاد رہے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سر جس کے ذہن میں آئی تھی جب مطالعہ کر رہا تھا آپ کی کلاس کے لیے، کہ کہیں پہ کوئی چیز لکھی ہوئی دیکھی بڑی اچھی لگی تو ذہن میں بھی رہ گئی، کہ ایک اینکڈوٹ جس کو کہیں گے نا، حکایت، وہ یہ کہ کسی وزیر نے نا، نہیں کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جس کو میں خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں اور غم کی حالت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جن میرے خیال میں آپ میں سے کسی کے پاس پہنچ چکا ہوگا تو اس کو بھی شاید یاد ہو، کوئی بتا سکتا ہے، چاہے یادداشت سے ہی بتا دیں یا خود اپنی آئی کیو سے بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح صحیح، عجیب جملہ ہے، لیکن اس جملے کی بڑی حقیقت ہے، بڑی گہرائی ہے اس جملے کے اندر۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی جو خوش ہوگا نا تو اس کے سامنے جب یہ جملہ آئے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اس کو افسوس ہوگا کہ اچھا اتنا اچھا وقت گزر جائے گا، اور جو غم کے اندر مبتلا ہوگا اس کے سامنے جب یہ جملہ آئے گا تو اس کو ایک یعنی امید ہو جائے گی کہ ہاں یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، برا وقت گزر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے تو بڑا زبردست جملہ یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کو ہنساتے ہیں، انسان کو رلاتے ہیں، وہ اضحك و ابكى، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہاں اور بہت سارے اسباب رکھے، ٹھیک ہے نا، اب اس بادشاہ اور وزیر والی کہانی کے اندر کون سا والا سبب ہے جو کہ ایک ہنستے ہوئے بندے کو رلا سکتا ہے اور روتے ہوئے بندے کو ہنسا سکتا ہے، حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد کو اس کے سامنے جو ہے وہ موت آ گئی تو اس وجہ سے وہ ہنستا ہوا رو جائے گا، تو بھائی اگر اولاد کو موت آ گئی تو پھر موت آنے سے تو اگر روتا ہوگا تو وہ اور رونا شروع ہو جائے گا، ہے نا، اگر پہلے سے ہی رو رہا تھا تو اولاد کی موت کا سن کر کے وہ اور زیادہ رونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اولاد کی موت کس بات کا سبب ہے، ہنستے ہوئے بندے کو رولانے کا سبب ہے، یہ نا، نعوذ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے اور کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، بالکل بھی تو تصور نہیں کیا جا سکتا اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک سبب ہے ہنسنے والے کو رولانے کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ کیا ہے اس کے اندر، واٹ از دا ریالٹی آف دس جملہ، اللہ تعالیٰ سے آپ اس جملے کو کیسے جوڑیں گے، کون سا والا سبب ہے اس کے اندر جو کہ ہنستے ہوئے کو رلا رہا ہے، روتے ہوئے کو ہنسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہی تو اصل سوال تو یہ ہے، یہ تو ایسی بس مذاق کی بات تھی، آپ نے انہیں پہلے سے سنا ہوا تھا، کسی نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اب آپ اس جملے کو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کو اللہ سے کیسے جوڑیں گے؟ ایمان والا بننا ہے، کامل ایمان والا، تو پھر تو ہر چیز کو اللہ سے جوڑنا آنا چاہیے نا. اس جملے کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سارے اسباب بناتا ہے نا، سارے اسباب اللہ نے بنائے، تو ان اسباب میں یہ والا سبب بھی تو داخل ہے نا. کون سا سبب؟ یہاں پہ کس سبب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ یہ وقت بھی گزروا دیں گے. یہاں پر جس سبب کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ہے وقت کا سبب. وقت اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی سارے اسباب بنائے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے. یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وقت مینس حالات کی تبدیلی. وقت کے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گھڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ گھڑی جو ہے وہ ٹک ٹک کرتی ہے تو اس طرح سے وقت گزرتا ہے؟ بھائی گھڑی تو انسان نے ایک وقت کو میجر کرنے کے لیے گھڑی بنا لی ہے، بس گھڑی کی اتنی سی حقیقت ہے. وقت کی کیا حقیقت ہے؟ وقت کی حقیقت یہ ہے چینج، تصرف. جو حالات، جو اس وقت حالت ہے، وہ نیکسٹ لمحے وہ حالت نہیں ہے. اگلے لمحے کچھ الفاظ ہوں گے جو کہ آپ نے ابھی نہیں سنے، آپ اگلے لمحے وہ الفاظ آپ کے کان میں پڑیں گے. کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ ابھی آپ نہیں دیکھ رہی، چند لمحوں کے بعد آپ وہ چیزیں دیکھیں گی. تبدیل ہو جائے گا نا پورا کا پورا، جیسے کہتے ہیں نا ڈرامے کا جو ایک سٹیج ہوتا ہے، وہ سٹیج چینج ہو جائے گا. ہر لمحے یہ سٹیج چینج ہو رہا ہے، اس دنیا کے سٹیج میں ہر لمحے تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ تبدیلی اصل میں اسی کو وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، جہاں ساری چیزیں بنائی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس تبدیلی کو بھی بنایا ہے. یہ دنیا کانسٹنٹ نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، ہر وقت بدلتی رہتی ہے، ہر وقت. اور اسی کی وجہ سے اس کو وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت کا نام دے دیتے ہیں اس کو. تو وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہنسا سکتے ہیں، کسی کو بھی رلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. غنا کے معنی، یا بلکہ اس کا ترجمہ پہلے، کہ بے شک وہی ہے جو کہ غنی کر دیتا ہے اور مالدار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی تفسیر کیا بنی؟ کہ غنا کے معنی مالداری کے معروف ہیں، یعنی عام طور پر لوگ اس کو مالداری ہی سمجھتے ہیں، اور اغنا کے معنی دوسروں کو مالدار بنا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. جو تھوڑا بہت گرامر اگر پڑھ چکی ہیں تو اس میں ورڈ فارمز وغیرہ پڑھا ہوگا کہ ایک ہی ورڈ کو دوسرے ورڈ فارم میں ڈال دیں تو اس سے تھوڑے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. غنا کے معنی مالداری، اغنا کے معنی مالدار بنا دینا، اور اقنا جو ہے یہ قنیت سے ہے، ٹھیک ہے. اب یہ قرآن کے ساتھ اس طرح تو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے ہم سے. پھر تو چلیں، قنیتن سے مشتق ہے، جس کے معنی محفوظ اور ریزرو سرمایہ کے ہیں، ٹھیک ہے. میوٹ نہیں کر پاتے تو قنیتن سے مشتق ہے، جس کے معنی محفوظ اور ریزرو سرمایہ کے ہیں، یعنی جس کو ٹریجر بھی کہہ سکتے ہیں یا اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں آپ. مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار اور غنی بناتا ہے، وہی جس کو چاہے اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھ سکے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو محفوظ رکھنے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے بندوں کو. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. شِعْرَى بِكَسْرِ سِين، شین، یعنی شین کے اوپر کسرہ یعنی زیر لگے گا تو اس کو شعرا پڑھیں گے. کوئی شعرا نہ پڑھ دے اس کو، کیونکہ شعرا ہے، سورہ شعرا بھی موجود ہے، شاعر کی جمع شعرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کسرے سین جو شین جو ہے نا، وہ اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو زیر نظر نہیں آ رہا ہو تو کم از کم وہ پورا لفظ پڑھ کر کے سمجھ جائے کہ اس کو شعرا پڑھنا ہے، اس وجہ سے اس طرح سے لکھتے ہیں. یہ ایک ستارے کا نام ہے جو جوزا کے پیچھے ہے،
جوزہ بھی غالباً کسی دوسرے ستارے کا نام ہے کہ یہ جوزہ ستارے کے پیچھے یہ نظر آتا ہے آسمان کے اوپر. عرب کی بعض اقوام اس ستارے کی پرستش کرتی تھیں، اس لیے خصوصیت سے اس کا نام لے کر بتلایا کہ اس ستارے کا مالک اور پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ وہ سارے ہی ستاروں، آسمانوں، زمینوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، لیکن کسی چیز کی کبھی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کسی وجہ سے، اس کا الگ سے نام لے لیا جاتا ہے. آگے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، کہ بے شک وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ہلاک کیا، فما ابقا، بس وہ کیا تھا، نہیں باقی رہے، ہاں بس وہ نہیں باقی رہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ قوم عاد دنیا کی قوی اور سخت ترین قوم ہے، ان کے دو طبقے یکے بعد دیگرے اولا اور اخرا کے نام سے موسوم ہیں. ٹھیک ہے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نافرمانی پر ہوا کے طوفان کا عذاب آیا. ٹھیک ہے، سورہ لوط کے اندر بھی اس کا ذکر، سورہ ہود کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ فجر آخری پارے کے اندر اس میں بھی اس قوم کا ذکر ہے. پوری قوم ہلاک ہوئی، قوم نوح علیہ السلام کے بعد عذاب سے ہلاک ہونے والی یہ پہلی قوم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا نا، تو دنیا میں اس وقت جو آبادی موجود تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ کشتی نوح کے اندر سوار ہوئے، تو وہ بچ گئے. پھر وہ جا کر کے دنیا کے مختلف مقامات کے اندر سیٹل ہوئے، تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، ہے نا، تو ان بیٹوں کی پھر وہ، یعنی یہ بیٹے پھیل گئے، کوئی جو ہے وہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے ایک بیٹا جو تھا نا، تو اس کی جو اولاد، اچھا وہ بیٹا جو تھا وہ سرزمین عرب میں آ کر کے سیٹل ہوا. ٹھیک ہے، تو اب اس کی اولاد جو ہے نا وہ سرزمین عرب کے اندر آگے بڑھی، تو اس کے کتابوں بلکہ معروف القرآن میں ہی لکھا ہے کہ دو جنریشنز کے بعد، یعنی اس کے پوتے کی جنریشن کے اندر نا پھر یہ شرک وغیرہ دوبارہ سے شروع ہو گیا، اور ان کی ہدایت کے لیے تعالیٰ نے یہ ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے، تو ہود علیہ السلام کی بات پھر تھوڑوں نے مانی، باقیوں نے نہیں مانی، تو ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہلاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ مضبوط اور یعنی کھجور کے تنوں کے جیسے ان کے جو ہے وہ بدن ہوا کرتے تھے، بہت لمبے چوڑے اونچے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر وغیرہ بنانا، اس طرح کے بھی ان کے یعنی ہنر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اچھا، اب یہ جو قوم تباہ ہو گئی، تو اس میں سے جو تھوڑے سے لوگ بچے، تو ان کی اولادیں پھر آگے چلیں، تو ان کی بھی دو جنریشنز کے بعد، تقریباً دو جنریشن لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ کئی جنریشنز تھیں یا خالی دو ہی جنریشنز تھیں، تو ان کے پھر پوتوں کی جو اولاد، جو نسل تھی، یعنی آد میں سے جو سروائیو کیے، ان کے جو گرینڈ چلڈرن کی نسل تھی، تو وہ قوم ثمود کہلائی. ان کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ بہت یعنی مضبوط جسم کے مالک تھے، اور ان کی وہ دوسری ساری کی ساری برائیاں تھیں. ان لوگوں نے جو ہے وہ، انہوں نے بھی پتھروں کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ گھر وغیرہ بنائے، تو پھر وہ اونٹنی والا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ سارے سارے ہلاک ہو گئے. ان کی مشہور ہے کہ یہ جو مدائن صالح ایک جگہ ہے سعودی عرب کے اندر، اس کے قریب ایک شہر بھی ہے، بہت زیادہ آج کل اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آرکیولوجیکل سائٹ کے طور پر اور ٹورزم کے طور پر. کیا نام ہے اس جگہ کا؟ مدائن صالح کے برابر میں ایک شہر ہے باقاعدہ، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ لوگ آئیں، ٹورسٹ آئیں، اور وہاں پہ پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے ادھر. آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ جہاں پہ عذاب آیا ہو تو وہاں پہ تم مت جاؤ، اگر گزرنا ضروری ہو تو بہت تیزی کے ساتھ عبرت کے طور پہ وہاں سے گزر جاؤ، وہاں پہ ٹھہرو نا. ٹھیک ہے، تب ایسی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ٹورزم کے لیے اور سائٹ سینگ کے لیے جو ہے وہ جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور رہ گیا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں امید ہے کہ یہ صورت ختم ہو جائے گی. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ورنہ ٹائم اوور ہو چکا ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں.
سوال آیا ہے ایک پرائیویٹ میسج میں، تو آپ لوگ سن لیں اس کو، کہ اگر کوئی کام اجر کی نیت سے کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور جیسے صدقے کا ثواب کا یہ ثواب ہے، یا صرف اور صرف یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. دیکھیں ثواب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوئے اور آپ کو پھر بھی ثواب مل گیا. ٹھیک ہے، ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں آپ کے کام سے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جب ہی سائرس نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو جزا کیا چیز ہوتی ہے؟ ثواب. ثواب کو ہی تو جزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر الگ الگ نہیں ہے تو پھر کہتے کیوں ہیں الگ الگ؟ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے نا. ضرورت کیا ہے بولنے کی دونوں کو؟ ایک ہی چیز بول دیں، ثواب کے لیے کیا ہے، ثواب کے لیے کیا ہے. تو اس کی بولنے کی خالی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن الفاظ سے جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ذرا سوچ پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج اس کئی دفعہ بات کر چکا ہے کہ ہم ثواب 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 ملے گا، ثواب ملے گا. تو ہم یہ ثواب کا لفظ اب اتنا زیادہ ہمارے یہاں ایسے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ثواب کا مطلب کیا ہے. بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، ہے نا. تو اب گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا مطلب یعنی گناہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یا ثواب سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا اللہ کی رضا اگر ساتھ بول دی جائے تو کبھی اللہ کی رضا زیادہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یہ الفاظ اس لیے بولے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. ایک جو اس ٹاپک کے اندر جو ہے نا، جو ایک کمپلیکیشن یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ نیکی کا کام کرنے سے جو ہے وہ انسان کی دنیا کی زندگی میں فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ نیت کرنا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کیا یہ نیت جو ہے وہ غلط نیت ہے، یا صرف آخرت کے ثواب کی نیت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اپنا مسئلہ حل کرنے کی نیت جو ہے وہ نیکی کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سوال بنتا ہے، اور اس کے ریزنز بھی جو ہے وہ باقاعدہ حدیثوں کے اندر ذکر ہے کہ نیکی کرنے سے برکت ہوتی ہے، نیکی کرنے سے یہ ہوتا ہے، نیکی کرنے سے وہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے اور رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جا کر کے جو ہے نا وہ ایک ذرا لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم کیا یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، کہ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اگر نیکی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا جواب ہے نا. تو یہ اٹس ون آف دوز کمپلیکیٹڈ ایشوز کے جس کی وجہ سے نیت کا معاملہ جو ہے وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا جتنا کہ کہنے سے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے جو مسئلہ والا معاملہ ہے نا، تو ٹائم اصل میں پورا ہو چکا ہے، لیکن اس کا جواب سادہ سا یہی ہے کہ ایک کام کے اندر آپ ایک سے زیادہ نیتیں جمع کر سکتے ہیں. ایک نیکی کے کام میں ایک سے زیادہ نیتیں جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل نیت جو کہ شرط ہے کام کی قبولیت کے لیے، وہ تو ثواب کی نیت ہی ہے. ثواب کی نیت، اور ثواب کیا چیز ہے؟ آخرت کی کرنسی. ثواب کو سمجھنے کے لیے یہ اگزامپل یاد رکھیں، آخرت کے جو جہان ہے نا، وہاں کی کرنسی ثواب ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی کرنسی ہے روپے، ہے نا. اگر آپ جاتے ہیں امریکہ، تو امریکہ میں جا کر کے آپ ان کو دیں کہ میں اتنے سارے روپے لے کر کے آیا ہوں، تو کیا وہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں گے؟ کیا آپ وہاں پہ گاڑی خرید سکتی ہیں روپے دے کر کے؟ نہیں، وہ کہیں گے بھائی یہاں کی کرنسی تو ڈالر ہے، تو آپ ڈالر لے کر کے آئے نا، تب ہم آپ کو دے دیں گے ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو کرنسی جس جہان میں آپ جا رہے ہیں، جس ملک میں آپ جا رہے ہیں، وہاں کی کرنسی ملے گی، ہوگی آپ کے پاس، تو پھر آپ کچھ لے سکیں گے. بالکل یہی معاملہ جو ہے نا وہ ثواب کا ہے. ثواب جو ہے وہ آخرت کی کرنسی ہے. اگر ثواب ہوں گے آپ کے پاس، تو آخرت میں انٹری تو ایمان کی بنیاد پر ہو جائے گی نا. جیسے امریکہ آپ پاسپورٹ جو امیگریشن والے ہوتے ہیں نا عمومی طور پر وہ پیسے ویسے کوئی نہیں مانگتے، وہ خالی پاسپورٹ مانگتے ہیں نا، ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، ویزا لگا ہوا ہے چلے جی آپ ہمارے ملک میں آ جائیں، اب آپ جانے آپ کا کام جانے، آپ کرنسی لے کر نہیں آئے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، کرنسی لے کر آئے تو آپ ٹھیک ہے بڑے اچھے سے آپ ہمارے ملک میں رہ سکیں گے. بالکل یہی معاملہ جنت کا بھی ہے کہ جنت کا پاسپورٹ کیا ہے ایمان، یا جنت کا ویزا کیا ہے ایمان، ٹھیک ہے نا، لیکن انٹر ہونے کے بعد تو پھر کرنسی کی ضرورت پڑے گی نا، وہ ہے ثواب. ٹھیک ہے، تو بھائی ہر کام کے اندر ثواب کی نیت شرط ہے، اس کے بغیر قبولیت نہیں ہے. لیکن آپ اس نیت کے ساتھ یہ نیت کو جمع کر سکتے ہیں کہ اس نیکی کے کرنے سے جو ہے نا وہ میرے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس نیکی کے کرنے سے میری عمر میں بھی برکت ہوگی، اس نیکی کے کرنے سے میرے گھر کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی. اور بالکل اسی طریقے سے دوسری سائڈ پر گناہ، گناہ سے بچنے کے اندر بھی ثواب کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ گناہ سے بچنے کے اوپر بھی ثواب دیتے ہیں، ہے نا، تو گناہ سے بچوں گا تو ثواب بھی ملے گا، گناہ سے بچوں گا تو آخرت کے عذاب سے بھی بچوں گی، اور ساتھ ساتھ گناہ سے میں بچوں گی تو میرے رزق میں بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، میری عمر میں، میرے صحت میں بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور میرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. تو ان نیتوں کو شامل کر لیں، لیکن ثواب کی نیت شرط ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ہو سکتا، اس کے ساتھ آپ ان نیتوں کو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو پوچھ لیں. Like if we keep ourselves in wudu, then our rizq will increase. That is in hadith. Our niyat should be that it is sunnat. دیکھیں اگر آپ یہ نیت کر رہی ہیں کہ میں وضو کی حالت میں رہوں گی کیونکہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نیت کا مطلب کیا ہے؟ اس نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت کر رہی ہیں، کیونکہ سنت پر عمل جو ہے نا وہ کیوں کر رہی ہیں بھائی سنت پہ عمل؟ کیا کافروں کو چڑھانے کے لیے سنت پہ عمل کر رہی ہیں؟ مطلب خیر یہ بھی ایک ثواب کی بات ہے کافروں کو چڑھانا، اگر آپ کسی خاص کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی ایک ثواب کی نیت ہے، ٹھیک ہے، جیسے جہاد کے موقع پر کافروں کو سڑانا جو ہے نا یہ ثواب کا کام ہے اگر جہاد کا موقع ہے، ٹھیک ہے، بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن سنت کی جو آپ کر رہی ہیں کہ میں تو یہ ثواب کی نیت ہے. اب اس نیت کے ساتھ آپ یہ نیت ایڈ کر سکتی ہیں کہ میرے رزق میں بھی برکت ہوگی، ٹھیک ہے، دنیاوی رزق میں، یعنی مال میں، کرنسی میں، پیسے میں بھی برکت ہوگی، انکریز ہوگا، تو آپ اس نیت کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر پیسے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں جو ہے نا پھر وہ یعنی مزید یعنی پرابلم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو ثواب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ثواب وغیرہ چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں مجھے ثواب کی، ہے نا، مجھے تو جی پیسے بڑھانے اپنے. جیسے کہ انفارچونیٹلی یہ جو واٹس ایپ کی مصیبت ہے، واٹس ایپ کے اوپر لوگ کلپس بناتے ہیں اور پھر ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. تو آج کل ایک کلپ میرے پاس بھی پہنچا، آپ کے پاس بھی یقیناً پہنچا ہوگا، کہ وہ ایک سعودی لڑکا تھا، تو اس کے جو ہے نا وہ بہت مشکل تھی اس کو، بہت اس کے اوپر قرضے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو اب جو ہے نا وہ ایک دن اس کے ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے قرضے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں، میں صدقہ کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، جتنا ہے اتنا صدقہ، اتنے میں سے بس تم 10% صدقہ کر دو، 3% صدقہ کر دو خالی. تو اس لڑکے نے بعد میں بتایا کہ میں نے جس دن سے صدقہ کرنا شروع کیا نا، تو اس دن سے جو ہے میرا مال بڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ واقعہ تو سن لیا نا آپ نے کہ صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کلپ کو سن رہے ہیں ان کو پتا بھی ہے صدقہ کیا چیز ہوتی ہے، صدقے کی نیت کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو اگر یہ بات نہیں پتا ہے نا، تو پھر وہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا صدقہ کرنے کا، وہ صدقہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بل گیٹس صدقہ کرتا ہے. بل گیٹس کیوں صدقہ کرتا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بل گیٹس کا صدقہ، یعنی جس کو ہم انگریزی میں چیریٹی کہتے ہیں، بل گیٹس کی چیریٹی میں اور ایک ایمان والے کی چیریٹی میں کیا فرق ہے؟ یہ بتائیں، چلیں اگلا سوال بعد میں، پہلے یہ بتائیں بل گیٹس جو چیریٹی کرتا ہے میلنڈا گیٹس جو چیریٹی کرتی ہے اس میں اور ایک مسلمان کی چیریٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بل گیٹس کیوں چیریٹی کرتا ہے بھائی؟ مسلمان کی چیریٹی کا تو آپ کو پتا ہے کیوں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، بل گیٹس کیوں چیریٹی کرتا ہے؟ جب وہ آپ بتا دیں گے تو پھر فرق بھی آپ کو پتا لگ جائے گا. نہیں پتا آپ کو؟ بل گیٹس سے میری مراد جو ہے وہ نان مسلمس تھے، فار دا سیک آف فیم، انسانیت کی خدمت. فار دا سیک آف فیم جو ہے، چلو یہ جواب پھر بھی بنتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اتنا نہیں بولنا چاہتے، وہ فیم کے لیے نہیں، وہ پہلے اتنا فیمس ہے، اس کو کیا ضرورت ہے مزید فیم کی. انسانیت کی خدمت جو انہوں نے جواب دیا ہے، تو انسانیت کی خدمت یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ کیوں کرتا ہے وہ انسانیت کی خدمت. وہ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس طرح سے مال بڑھتا ہے، ممکن ہے، لیکن پہلے ہی اتنا مال ہے، مصیبت بنی ہوئی ان کے لیے مزید اس کو بڑھانے کی، خیر ہو سکتا ہے کرتا ہو اس طرح کی نیت، لیکن ایک ایسا جواب مجھے چاہیے جو کہ جامع اور مانع ہو. ٹھیک ہے، آل انکلوسیو، اس کے بارے جس کو کہ آپ بول سکیں کہ ہاں بل گیٹس اس لیے نیت، اس لیے چیریٹی کرتا ہے، کیونکہ یہ سیک آف فیم جو ہے وہ اس کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو فیم کی وجہ سے، مال بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے نہ کرتا ہو مال بڑھانے کے لیے. لیکن ایک جواب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی احتمال ہی نہیں ہوگا، وہ کیا؟ یہ بھی ہو گئی ان میوٹ پلیز. دیکھیں اس کا جو ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں نا، اس سے ہمارے بھی سچویشن کی خرابی کا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، جبھی تو ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا. دے بلیو دیٹ اٹ کمز اراؤنڈ دیٹ دیئر گڈ ورک ول کم بیک. ہاں اس کا بھی احتمال ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اس کا بھی احتمال ہے. ٹھیک ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے چیریٹی کرنے سے انسانیت کی مشکل حل ہو جائے گی، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا مشکل حل ہو جائے گی تو؟ یہ تو سوال ہے. گلٹی پلیجر، گلٹی پلیجر نہیں، آپ کچھ اور لکھنا چاہ رہی ہیں شاید، گیٹنگ پلیجر، مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور وہ نفس کے لیے. Exactly. ٹھیک ہے، دو خدا ہیں، شرک، شرک یہ عاجز بول رہا ہے دو خدا بول کر کے. دو خدا ہیں کون کون سے بھائی؟ چلیں آپ نے جواب دیا تو آپ اس کا جواب دے سکتی ہیں، کون کون سے ہیں ابھی دو خدا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی، ایسے خام خام کو تھوڑی، ایک اس کا نفس اور دوسرا. دیکھیں ہمیشہ سے جو ہے نا دو خدا ہیں، کون کون سے؟ ایک کو کہتے ہیں اللہ اور دوسروں کو کہتے ہیں نفس. تو نفس کیا خدا ہے؟ فرق کیا ہے ان دونوں میں، اللہ میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ایک سچا خدا ہے، ایک جھوٹا خدا ہے، ایک ریئل خدا ہے، ایک فیک خدا ہے. ٹھیک ہے نا، کیا مطلب؟ یہ بات کیوں یہ عاجز کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے نا، یا تو وہ ہوتا ہے سچے خدا کے لیے یا وہ ہوتا ہے جھوٹے خدا کے لیے. یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی، یہ ہم بھول جاتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں نفس، شیطان، یہ ساری ختم ہے ہی نہیں ہمارے ذہن میں یہ ساری بات. ٹھیک ہے، تو بھائی نفس خوش ہوتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، آئی فیل ویری گڈ اباؤٹ اٹ وین آئی ہیلپ سم ون. ٹھیک ہے نا، یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو بھائی یہ اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں نا، سو دیٹ یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، تو یہ نفس والی نیکی کہلائے گی، یہ نفس کے لیے نیکی کہلائے گی اور اس کی قبولیت نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا کام، آخرت کی جزا کے لیے نہیں کیا کام، آپ نے تو اپنے خوشی کے لیے کام کیا، بس اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ نیکی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ خوشی کے لیے کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیں گے اس کے اوپر۔ پھر یعنی بہت ہی معصوم سی کنڈر گارڈن لیول کی باتیں ہیں یہ، لیکن ہمارے لیے یہ پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ مشکل چیزیں ہیں کیونکہ ہم عمل نہیں کر پاتے ان کے اوپر نا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی بات اصل میں کیا ہو رہی تھی کہ یہ جو ان کا سوال کیا تھا، اسکرول اپ کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو اصل میں بات چلی تھی وہ تو شاید اس کے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن ایک اور سوال ہے تو چونکہ انہوں نے کیا ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، تو معذرت کے ساتھ اسی کلاس میں اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو کہ کافی بچکانا ہوتے ہیں، کیا ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے ایسے سوال کرنے سے، یا ڈسکریج کرنے سے بچوں کا شوق کم ہو جائے گا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر چھوٹے بچے سوال کر رہے ہیں نا، چھوٹے سے مراد یہاں پر آپ یعنی میچورٹی سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان سب کو آپ چھوٹا ہی کنسیڈر کر لیں اس کے اندر، خالی دو سال تین سال کا بچہ نہیں بلکہ ایون چھ پانچ چھ سات سال کا بچہ بھی اس کو بھی چھوٹا ہی کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ذات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرنے کا انداز ہوتا ہے نا ایک، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اس کو انکریج نہ کریں کہ بیٹا اور سوال کرو اس طرح کے، یہ ہوگا انکریج کرنا، ٹھیک ہے۔ ڈسکریج کرنے کا مطلب جھاڑ مت دیں اس کو، ڈانٹ مت دیں اس کو، ڈنڈے سے اس کو ڈرا مت دیں اس کو، ہے نا، لیکن اس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں سمجھا دے بات کہ بیٹا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے، ٹھیک ہے نا، تو ڈپینڈنگ آن ہز ایج آپ اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بھی اس بات کو سمجھا سکتے ہیں کہ یعنی ڈسکریج کرنا ہے، انکریج نہیں کرنا، لیکن تمیز سے ڈسکریج کرنا ہے۔ اس کی سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا، جو اس آرٹسٹ کے سمجھ میں آتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور بھی طریقے ہوں گے، وہ اس طریقے سے سمجھا دیں کہ ہم جیسے جو ہے نا، جیسے ہاں اس کے لیے آپ وہی جو سمندر والی مثال دیتے ہیں، بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ آج کل ایک 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 سورٹ آف حلال ڈزنی مووی ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو جب بہت لمبی فلائٹ ہوتی ہے نا 16 گھنٹے کی فلائٹ، تو اس میں پھر بچوں کو بالکل وہ یعنی کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، تو کیا ہے وہ فائنڈنگ نیمو، ٹھیک ہے، تو نیمو والی جو ہے وہ اس میں بھی میوزک ہو تو وہ بند کر دیتے ہیں، اس کی ساؤنڈ کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھنا بھی کافی اچھا خاصا ان کے لیے فنی ہے، اس کے اندر کوئی نہ عورت کی ہوتی ہے کوئی تصویر نہ کچھ ہوتا ہے، اس طرح کی مثال سے کہ دیکھیں جو سمندر کے اندر مچھلی رہتی ہے نا، تو اس کو تو سمندر کے باہر کیا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا نا، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی نا، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے نا جس دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ہم ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ اینی وے ڈپینڈنگ آن ہز ایج، اگر وہ ہو سکتا ہے 10 سال کا بچہ ہو تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا، اور اس سے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کسی اور طریقے سے ان کو بات سمجھا دیں، لیکن بہرحال ڈسکریج کرنا ہے، انکریج نہیں کرنا، لیکن سلیقے سے ڈسکریج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ڈرا دھمکا کر کے ڈسکریج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب کلاس ختم کرنی ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔